اور مستقل ان کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ ایک اچھی بیوی بن کے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا شفیق انداز اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی نے ان کے اخلاق اور کردار کو اور بھی سنوارا اور نکھارا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت بھی جاری رہی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کی رخصتی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی تھی، لیکن ایک تو ان کی عمر زیادہ تھی، لہذا ان کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ علم سیکھا اور بہت وقت آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور کم عمری اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد سب کچھ اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا. اگرچہ یہ لکھنا نہیں جانتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی دیکھ کے، لیکن حافظہ اتنا تیز تھا اور اتنی شارپ میموری تھی کہ جو کچھ سنتی تھی پھر وہ لفظ پہ لفظ ان کو یاد رہتا تھا. دیکھیے 2210 احادیث لفظ بہ لفظ ان کو زبانی یاد تھی، اسی سے ان کے حافظے کا اندازہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسئلہ پوچھتی تھی. آپ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے یا اپنے حجرے میں اقتدا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو جو باتیں ڈسکشنز باہر مسجد نبوی میں ہوتی ان کو سنتی رہتی، اور جو چیز نہیں سمجھ آتی تھی فوراً آپ سے پوچھ کے کلیریفائی کر لیتی تھی. جیسے میں نے کہا کہ تربیت ان کی ساتھ ساتھ جاری تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی چیز کسی نے چرا لی، انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق اس کو بدوا دی. آپ نے فرمایا اسے بدوا دے کہ اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو. ایک بار سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی، اونٹ شریر تھا، تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور شرارت کرنے لگا، انہوں نے اس کو لعنت بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو واپس کر دو، جو چیز ملعون ہو جائے وہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی. اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی مسکین سوالی آیا، انہوں نے لونڈی کو تھوڑی سی چیز دے کے کہا کہ یہ دے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ خدا بھی تم کو گن گن کر دے گا. اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا عائشہ چوہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو سائل کو دے کر جہنم کی آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے صدقے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. ایک اور موقع پہ فرمایا اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اے عائشہ کسی مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، خواہ چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، مسکینوں سے محبت دیا کرو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو. بس یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ لیں. پھر جو انہوں نے فیاضی اور سخاوت کی اس کی مثال کم ہی ملتی ہے، جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا اس دن اس گھر میں شام کے بعد کا کھانے پینے کا بندوبست کچھ نہ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ آتا ہی نہ تھا، بعد میں کثرت سے فتوحات ہوئیں، اور جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کا 80 وسق چھوارے اور 20 وسق جو راشن مقرر کر دیا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے گھر جا کے ان کا راشن سال بھر کا پہنچاتے. لیکن ان کی جو فیاضی اور سخاوت تھی تو پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ دے بیٹھتی تھی. ایک مرتبہ ان کو ان کے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، اور شام سے پہلے پہلے انہوں نے وہ تمام کے تمام بانٹ دیے. ایک بار ان کے پاس 70,000 درہم آئے اور انہوں نے شام سے پہلے پہلے بانٹ دیے. ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے شام سے پہلے پہلے سب کچھ بانٹ دیے، حتیٰ کہ جس کپڑے میں وہ رقم بندی تھی اس کو بھی جھاڑ دیا کہ کہیں کوئی لگا ہوا رہ نہ گیا ہو. اور جب شام ہوئی تو روزے کی حالت میں تھی, افطار کے وقت لونڈی کو کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ. اس نے کہا آپ کچھ بچا لیتی تو تبھی میں آپ کی افطار کو بندوبست کرتی. کہتی ہیں تم نے مجھے یاد کرایا ہوتا نا, یہ بھی یاد نہیں تھا کہ شام کو کچھ کھانے کے لیے لائی ہوں. ایک اور مرتبہ انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو جو اوڑھنی لپیٹی ہوئی تھی اس کو جھاڑا, اس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی پسند فرماتے تھے نا اپنے لیے, اس لیے انہوں نے وہی طرز عمل بعد میں پوری عمر جاری رکھا. 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد 40 برس تک زندہ رہے. لیکن جو نصیحتیں سنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو اپنا لیا. خود فرماتی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ عالم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کئی کئی راتیں ایسی ہوتی کہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ تیل ہوتا اور ہم چراغ چلاتے. 40-40 دن کہتے ہیں ہمارے گھر میں چراغ نہیں چلتا تھا. اور بعد میں ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے پوچھا کہ اماں آپ لوگ چراغ کیوں نہیں جلاتے تھے. کہتی ہیں بیٹا خدا کی قسم اگر ہمیں ان دنوں میں تیل ملتا تو ہم چراغ جلانے کی بجائے اسے پی لیتے. بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اندازہ تھا, اس لیے اکثر وہ انتظار کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی ہو ہم تب آپ کو تحفے اور ہدیے بھیجیں. یہ بخاری کی روایت ہے. ازواج مطہرات کو یہ چیز تھوڑی سی ناپسند ہوئی. انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, آپ ہماری بھی سفارش کریں. وہ جب آئیں آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کی باقی بیویوں کو یہ تھوڑی سی شکایت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم نہ کرو گی؟ آپ جانتے ہیں وہ کیسی تھیں, بس ایک جملہ ان کے لیے کافی تھا. انہوں نے سنا اور خاموشی سے واپس چلے آئے. بعد میں ان کو پھر کہا ازواج مطہرات نے کہ آپ دوبارہ جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اپنے لیے آپ کو پتا یہ کچھ نہیں مانگا کرتی تھی. لہذا اب ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آپ جا کے سفارش کریں. وہ نہایت سنجیدہ مدبر اور عقل مند خاتون تھی. وہ جب آئیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ مت کرو, یہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے بستر میں یا جن کے کپڑوں میں مجھ پر وحی اتری. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا. وہ ذرا کانفیڈنٹ بھی تھیں لہذا وہ آئیں اور یہ لوگ بڑے صاف دل کے تھے, پیچھے نہیں بات کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں وہ بول رہی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے بیٹھی رہیں, صرف کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیتے لیکن آپ نے کچھ نہ کہا تو یہ بھی خاموش رہیں, اپنے خلاف سنتی رہیں. جب وہ خوب بول چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کچھ نہ کہو گی. تب وہ اٹھی اور بڑی مدلل اور پرزور تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہنے لگے آخر ابو بکر کی ہی بیٹی ہونا. چونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ اچھی تقریر کیا کرتے تھے اور بڑے لاجک سے بات کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علم الانساب کے ماہر تھے, نسبوں کا جو ہوتا ہے نا علم, جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہے نا کہ شجرہ نسب کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں قریش کو جواب دیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جب اشعار لکھا کرو تو ابو بکر سے مشورہ کر لیا کرو. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شاعری اور علم الانساب ورثے میں ملے تھے. بہت فصیح اور بلیغ زبان دانی کرتی تھی, اشعار بھی بولتی تھی, اور سب سے خوبصورت اشعار تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتی تھی. آپ جانتے ہیں اسلام بہت زیادہ انکریج کرتا ہے میاں بیوی کی محبت اور رومانس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تو خیر آپ سب حال جانتے ہی ہیں کہ ان جیسا حسین تو شاید ہی کوئی تھا، اور یہ بھی محبت میں انتہا رکھتی تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے شعر پڑھا، اس کا ترجمہ ہے: اگر زلیخا کو برا بھلا کہنے والیاں میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے دل کاٹ دیتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. ان کی زبان میں بہت پوئٹک لینگویج کا استعمال ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حالت کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو یہ فرماتی تھی: پسینہ یوں جبیں پہ آتا تھا گویا موتی کی لڑیاں بہ رہی ہوں. تو بہت پیارے الفاظ میں بتایا کہ پسینہ آ جاتا تھا. الفاظ کا چناؤ نہایت خوبصورت، اور وہ تو عربک میں کہتی تھی، میں آپ کو ترجمہ صرف سنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہادر بھی بہت تھے. بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زخمیوں کو مشکیزے بھر بھر کے پانی لاتی اور ان کو پانی پلاتی تھی. جنگ خندق کے موقع پہ اگرچہ عورتیں ایک قلعے میں تھیں، لیکن یہ باقاعدہ جنگ کا سارا حال احوال دیکھتی. اتنے میں دیکھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ سعد کی زرہ بہت تنگ اور چھوٹی ہے. مستقل اپنے آپ کو پوری طرح باخبر رکھتی اور حالات سے آگہی رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفود آیا کرتے مسجد نبوی میں، اور وہ آ کے اپنے طب کے بارے میں بتاتے. یہ طب کا بھی علم خوب جانتی تھی، میڈیسنز. اس طرح کہ جو لوگ آتے مختلف علاقوں سے، وہ بتاتے کہ ہمارے ہاں فلاں بیماری کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے. یہ بھی سنتی اور اس کو یاد رکھتی، اسی لیے طب میں ماہر ہو گئی تھیں. احادیث کا علم تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو کتنا تھا. ان کی زندگی میں چار مواقع بہت اہم ہیں. ان میں ایک واقعہ عفق ہے، عفق یعنی بہت بڑا جھوٹ، بہتان. ایک اور واقعہ ہے جب کہ آیات تیمم نازل ہوئیں. سورہ نساء میں تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور اس کی وجہ بھی ہم دیکھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جسے تحریم کہا جاتا ہے، تے ہے رے یہ میم، تحریم، جیسے سورہ تحریم بھی ہے قرآن پاک میں. اور ایک اور واقعہ ہے، اسے ایلا کہا جاتا ہے، اور تخیر، اختیار سے تخیر. ان واقعات کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. واقعہ عفق بہت طویل ہے، اور واقعہ عفق کی آیت اور تیمم کی آیت یہ دونوں ایک غزوے کے موقع پہ نازل ہوئیں. اس غزوہ کا نام ہے غزوہ بنو مستلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے نام کا قرعہ ڈالتے، جس کے نام پہ قرعہ نکل آتا وہی آپ کے ساتھ اس غزوہ میں جاتے ہیں. اتفاق سے غزوہ بنو مستلق میں قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا. یہ بڑی خوش پوشاک اور شوقین تھیں اپنے بناو سنگھار میں. اگرچہ جنگ کے لیے جا رہی تھیں، لیکن اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہار مانگ کے پہنا. پہلے ہم تیمم کی آیت دیکھتے ہیں، پھر واقعہ عفق دیکھیں گے. اب راستے میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، جب ہار اچانک انہوں نے ٹٹولا، دیکھا کہ ہار مسنگ ہے. انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ رکوا دیا کیونکہ ہار کھو گیا تھا. سارا قافلہ رک گیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا. صبح کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے، اور اس کی بھی حکمت سمجھ آتی ہے کہ کیوں سوئے، اور یہ بخاری کی روایت کا آپ کو سارا مفہوم بتا رہے ہوں. جب آپ سو گئے اور اتنے میں جب فجر کا وقت قریب آیا لوگوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا, دور دور پانی کا نام و نشان ہی نہیں. سب سب پریشان, اب فجر کا وقت قریب ہے اور پانی کہیں بھی دستیاب نہیں ہے. اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, لوگوں کی پریشانی دیکھتے, واپس جاتے اور اپنی بیٹی کو زور سے گھورتے, لیکن کچھ کہہ نہ سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. پھر آتے گھورتے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر جب بہت لوگ بیتاب ہوئے تو آ کے مجھے پسلیوں میں کچوکے لگاتے, لیکن میں ہلتی بھی نہ تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے. اتنے میں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے, لوگوں کی پریشانی کا علم ہوا اور تیمم کی یہ آیت نازل ہو گئی, سورہ النساء, وَإِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے مصاحبت کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی سے ہی تیمم کر لو اور اسے منہ اور ہاتھ پر پھیر لو. ان اللہ کان عفواً غفورا, یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک صحابی تھے, وہ اس قدر خوش ہوئے جب آیت تیمم سنی, کہنے لگے اے صدیق کے گھر والو, اسلام میں یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں. یہ تمام واقعہ بخاری میں کتاب التیمم میں مذکور ہے. یعنی اے ابو بکر کے گھر والو, آپ کی وجہ سے ہم پہ ہمیشہ برکتیں ہی نازل ہوتی رہیں. اس کے بعد قافلے کی روانگی کا جب حکم ملا اور جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے موجود. اب تو ہار مل گیا لیکن ایک مرتبہ کھو گیا. یہ واقعہ عفق ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. یہ سب میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو احادیث کا. واقعہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رات کو جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ان کو حاجت ہوئی, جب وہ واپس آئیں تو دیکھا تو ہار نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا کہ ابھی قافلے کی روانگی میں دیر ہے, میں جلدی سے جا کے ہار تلاش کراؤں گی. کسی کو بتایا نہ کہ میں واپس جا رہی ہوں, کم عمری بھی تھی اور نا تجربہ کاری بھی, لہذا وہ اپنا ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پلٹی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا. سخت پریشان ہوئے اور وہیں پہ جس جگہ پہ قافلے کا پڑاؤ تھا وہیں پہ چادر لے کے اپنی لیٹی اور سو گئے. ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب قافلہ چل پڑتا تو وہ آخر میں چلتے تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیزیں گری پڑی رہ گئی ہوں تو وہ اٹھاتے ہوئے لیتے آئے. جب وہ آئے صبح ہو چکی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ لیٹی ہوئی ہیں, چونکہ آیات حجاب سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے, فوراً پہچانا اور سمجھے کہ خدا نہ خواستہ فوت ہو گئی ہیں. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی آواز سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگی اور فوراً وہ سمجھ کے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا. دن کا اجالا تھا, تیزی سے اونٹ کو چلاتے ہوئے جا کے قافلے کو پا لیا. لیکن منافقین کو ایک بڑا موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے خوب خوب اس واقعے کو اچھالا اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا. یہ بہت سخت موقع تھا اور چند سادہ لو مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے. ان میں وہ شاید حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور مسلمان خاتون حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, جو ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. اسی طرح ایک اور مسلمان جن کا نام مستح تھا رضی اللہ تعالی عنہ, وہ سب بھی ان باتوں کی لپیٹ میں آ گئے. مدینہ میں یہ باتیں اب گردش کر رہی تھیں, لیکن جو بعض سمجھدار لوگ تھے مسلمان, انہوں نے کمپلیٹلی اپنی زبانیں بند رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ سارا بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بتانا تھا. کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو ویسے ہی مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی، لیکن یہ محسوس کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ التفات نہیں ہے، اور میں بیمار بھی تھی۔ لہٰذا ایک دن میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں تھوڑے دنوں کے لیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ کہتی ہیں مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا، نہ والدہ نے نہ والد نے، آپ صرف اندازہ لگائیں۔ کہتی ہیں ایک دن میں مستح کی والدہ کے ساتھ جائے حاجت کے لیے نکلی تو مستح کی والدہ کو ٹھوکر لگی، تو اس نے مستح کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ مستح کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا خدا اس کو غارت کرے، تم کو پتا نہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتا نہیں تمہارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر انہوں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ وہ کہتی ہیں بس یہ بات سننا تھی تو میرے آنکھوں سے پھر جو آنسو جاری ہوئے تو وہ دن رات جاری رہتے، اور میں پوری پوری رات جاگتی۔ اور اپنی حالت بیان کرتی ہیں بخاری میں کہ میں نے ان دنوں سرمائے خواب آنکھوں میں نہ لگایا۔ زبان کی تو بڑی پیاری تھی نا، خوبصورت انداز سے بات کرتی تھی، مطلب تھا کہ میں نے کبھی آنکھ لگائی ہی نہ کہ مجھے کوئی خواب بھی نظر آتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے والدین کے گھر اور کہا عائشہ تم اس بارے میں کیا کہو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر اس بات کی تصدیق کرتی ہوں جو کہ جھوٹ ہے تو میں کیوں تصدیق کروں کیونکہ جھوٹ ہے، اور اگر میں سچ کہوں گی تو میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس موقع پہ میں صرف وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی اچھا ہے ان سب باتوں پہ جو تم لوگ کر رہے ہو، یعنی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اتنا کہہ کے کہتی ہیں میں لیٹ گئی، کیونکہ نہ میری والدہ میرے لیے کچھ بولی اور نہ میرے والد۔ ان کے ادب اور احترام کا آپ دیکھیں حال کہ بیٹی کے بارے میں اتنی باتیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ یہ کہتی ہیں میں لیٹی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیفیت طاری ہوئی جو آپ پہ وحی کے وقت ہوتی تھی، اور اس کے بعد آپ پہ وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ نور آیت 11 سے لے کے 16 تک ہیں، ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ بے شک ایک گروہ جو گھڑ لائے جھوٹ بہت بڑا تم میں سے، نہ تم سمجھو اس کو برا اپنے لیے بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور یہ ساری آیات آخر تک، اور کیوں نہ جب تم نے سنا اس کو تو تم نے کہا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی باتوں میں بولیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اس کے بعد وہ تمام آیات ان کی برات میں نازل ہوئیں۔ اب ان کو یہ شرف حاصل ہے قیامت تک ہر مسلمان مرد اور عورت ان آیات کو پڑھے گا، اور ان کے جو برات اللہ تعالی نے کی ہر کوئی اس کو یاد کرے گا۔ لہذا جب بھی انسان اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو جو ڈیفنس اللہ تعالی کرتا ہے وہ انسان کبھی خود اپنا کر ہی نہیں سکتا، نہ لڑی نہ جھگڑی، سارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن اس کے لیے بہت توکل، بہت یقین اور اسٹرانگ فیتھ چاہیے، اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واقعہ ایلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ازواج مطہرات جمع ہو گئیں اور اپنے نان نفقہ میں اضافے کے لیے کہا کہ آپ ہمارا خرچ بڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس سے پہلے بھی جب ایک مرتبہ انہوں نے اسی طرح کہا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کے معاملے میں تنگ مت کرو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حد تک ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو ڈانٹا، بخاری کی روایت ہے، اور کہا کہ میں نے سنا ہے حفصہ کہ تم ان سے تیزی سے بولتی ہو۔ میں کہا جی ہاں، سچے لوگ تھے۔ کہنے لگے دیکھو اپنی ہمسائی کی ریس مت کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، وہ تم سے پیاری بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز بھی ہے۔ اور پھر ان دونوں نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے ہم سے لو، ان کو مت تنگ کرو۔ لیکن پھر وہ لوگ اصرار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گرے، آپ کو کچھ خراش آ گئی اور آپ ازواج مطہرات سے بھی ناراض تھے۔ منبر کے پاس ایک بالا خانہ تھا مسجد نبوی میں، آپ وہاں پہ جا کے رہنے لگے اور عہد کر لیا کہ ایک مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ بولوں گا۔ بخاری کی روایت ہے، تمام مدینہ منورہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ کہتے ہیں میں گھبرایا گھبرایا آیا تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رو رہے ہیں، ازواج مطہرات الگ پریشان ہیں۔ آخر انہوں نے ہمت کی، سیڑھیاں چڑھ کے اس بالا خانے پہ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوبارہ اجازت چاہی، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ بالآخر تیسری مرتبہ اجازت مانگنے پہ آپ کو آنے کی اجازت دی تو دیکھا کہ کھری بان کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سامان میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دو سوکھے مشکیزے اور اس طرح کی چیزیں۔ کہتے ہیں ان کی حالت دیکھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ آپ سے بات چیت کر کے ان میں کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو کہا کیا میں جا کے اعلان کر دوں؟ آپ نے اجازت دے دی، نیچے اترے اور زور سے تکبیر بلند کی اور سب لوگوں کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گن گن کے ایک ایک دن گزار رہی تھی کب مہینہ ختم ہو اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ لہٰذا کہتی ہیں 29 دن ہی گزرے تھے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ایک ماہ کا کہا تھا، ابھی تو صرف 29 دن گزرے ہیں۔ فرمایا عائشہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ اور عزیز تھی نا، سب سے پہلے ان کے گھر گئے۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جسے آیت تخیر کہا جاتا ہے، تخیر یعنی اختیار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اس معاملے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو اور اگر چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اور یہ کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کی معلومات چاہیے تو پھر وہ لے لو، میں الگ کر دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر میں جیسا ہوں ایسے قبول کر لو۔ یہ میں سب مفہوم بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب آیت 28-29، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کا مال و متاع اور اس کی زینت چاہیے تو میں تم کو اس کا فائدہ دے دوں گا اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دوں گا، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے محسنات کے لیے جو تم میں سے ہوں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ فوراً یہ سنتے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا۔ اس کے بعد واقعہ تحریم آتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ اس کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے، اور عدل کا یہ حال تھا کہ ہر ایک کو برابر کا وقت دیتے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چند دن تک یہ معمول ہو گیا کہ ذرا زیادہ دیر تک آپ وہاں تشریف رکھتے۔ ان کو فوراً خیال ہوا، پتہ چلا ان کے ہاں شہد آیا ہوا ہے اور اس شہد کے کھانے پینے میں آپ کو زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کے یہ پروگرام بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا بدبودار پھول ہوتا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو شہد کھائی ہے اس میں مغافیر کی آمیزش تھی اور آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کا حال، لہذا وہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، دوسری نے بھی یہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر دیا کہ میں اب شہد کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ تحریم آیت 1، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اس نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا، اللہ تمہارا آقا اور علم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ قسم توڑ دی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی ایک نیچرل اور نارمل لائف تھی۔ ہم ان کو سپر نارمل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر وہ ایسے عام انسانوں جیسی زندگی نہ گزارتے تو ہمارے لیے کیسے ان کی ذات میں اسوہ حسنہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنستے بولتے، عام انسانوں کی طرح ڈیل کرتے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابھی میں دبلی پتلی تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ میں کہا جی ہاں۔ کہتے ہم دونوں نے ریس لگائی اور میں جیت گئی، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی تب۔ بعد میں کہتی ہے میرا تھوڑا سا وزن جب بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ ریس لگاؤ گی؟ میں کہا جی۔ جب دوبارہ ریس لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ فرمایا عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اسی طرح یہ ناز و انداز بھی کرتی اور بڑی عقلمندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھی ٹیکل کرتی۔ ایک مرتبہ ایک قیدی آیا، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کو ان کی نگرانی میں حجرے میں رکھوایا اور کہا کہ خیال رکھنا، یہ انسان ہے، کہیں باتوں میں مشغول ہوئی۔ قیدی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ عائشہ، قیدی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو بھاگ گیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تمہارے تو ہاتھ کٹ جانے چاہیے۔ اتنا کہہ کہ آپ نکل گئے۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام کو بتایا، وہ گئے اور فوراً اس قیدی کو پکڑ کے لے آئے۔ اب جب گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ایک ہاتھ کو دیکھتی ہیں، کبھی دوسرے ہاتھ کو۔ فرمایا، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی، دیکھ رہی ہوں اب کون سا ہاتھ کٹ جائے گا۔ آپ مسکرا اٹھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کی بڑی شکر گزار بندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی ہی، جب واقعہ عفق میں ان کے لیے یہ اعلان برات میں وحی کی آیات نازل ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا، اٹھو عائشہ، اپنے خاوند کے قدم لو۔ کہتی ہیں، کیوں؟ میں اللہ کے سوا کسی کی شکر گزار نہیں جس نے میری برات نازل کی، اور یہ کہہ کے لیٹ گئی۔ تھوڑے سے ناز و انداز سے دکھاتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ کہتی ہیں، وہ کیسے؟ فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہیں، صرف زبان سے ہی نام نہیں لیتی نا، یعنی دل میں تو ہوتے ہیں آپ، صرف زبان سے کہنا چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ان کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے، عبادت بھی کرتے، عام دنیاوی بات چیت بھی کبھی کبھی ہوتی، اور طویل نماز آپ ادا کیا کرتے تھے، جیسے تہجد کے وقت، اور یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان طویل رکعات میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری سورہ البقرہ پڑھ جاتے، کبھی آل عمران، کبھی سورہ النساء، اور یہ ساتھ نوافل ادا کرتی ہیں۔ ان سے روایت ہے بخاری کی، یہ کہتی ہیں، چونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے اٹھتے تو کبھی کبھی مجھے نہ اٹھاتے، اور میں سوئی رہتی، اور حجرہ تنگ تھا، جب آپ سجدے میں جاتے تو کبھی میرا پاؤں آگے آ جاتا تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ آہستہ سے میرا پاؤں دباتے، میں اپنا پاؤں کھینچ لیتی اور آپ اپنا سجدہ دے دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے کہا کہ عورت اگر آگے سے گزر جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کہتی ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، ہمارا اپنا یہ حال تھا کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی، تنگی کی وجہ سے میرے پاؤں کبھی آگے آ جاتے یا کچھ، اور آپ اپنی نماز جاری رکھتے تھے، صرف سجدے کے وقت جاتے میرا پاؤں آہستہ سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دینی علوم کا ان کا جو شوق تھا، ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے، منہو سبا عزبا، جو حساب لے لیا گیا آخرت کے دن وہ عذاب دے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ عنقریب اسے آسان حساب لیا جائے گا. تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ مارا گیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ حساباً یسیرا تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرا ہو گئی، پوچھ گچھ ہو گئی، وہ مارا گیا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے وہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم حاسبنا حساباً یسیرا. وہ تو صرف دکھایا جائے گا، بس اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے انسان کو بخش دے. اگر حساب لے لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا کیا آپ ہی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کا فضل اور رحمت نہ نازل ہو ساتھ انسان پہ. اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، اور آسمان اور تمام مخلوق خدا واحد و قہار کے سامنے آ جائیں گے. سورہ ابراہیم. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات متويات بيمينه، اور تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو پوچھا کہ جس وقت زمین اور آسمان نہ ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر. ایک اور بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو کہنے لگی لیکن ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اللہ کی رحمت، اس کی خوشنودی اور جنت کے بارے میں سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کے دیدار کا شوق رکھنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس کے آنے کا شوق رکھتے ہیں. اور کافر اللہ کے عذاب اور ناراضی کے واقعات سنتا ہے تو اللہ کا سامنا کرنے سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. اس طرح کئی باتیں ہیں جو ہمیں ان کی دانش مندی اور علم کے بارے میں تجسس رکھنے کی بنا پہ کلیریفائی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور چھوٹا سا نمونہ. ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے السلام علیکا، سام کا مطلب ہوتا ہے موت، نعوذ باللہ آپ پہ موت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکا، لیکن ان کو سخت غصہ آیا اور تکلیف ہوئی کہ کیوں ایسی بات کی اس نے. آگے سے کہتی ہیں علیکم السام واللعنا، کہ تم پہ موت بھی ہو اور لعنت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی پسند فرماتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی اصلاح، تربیت اور تعلیم جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت رکھتے تھے. اس لیے اگرچہ باریاں سب ازواج مطہرات میں بانٹی ہوئی تھیں، پورا پورا ادر کرتے تھے، دنیاوی معاملات، لین دین، ہر چیز برابر، لیکن دل تھا تو ان کی طرف مائل. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ہر معاملے میں عدل کرتا ہوں لیکن دل پر میرا اختیار نہیں، الہی جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو معاف کرنا، یعنی جہاں تک مجھ سے پاسبل ہے عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے نا. اور ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا. ان کی اعلیٰ ظرفی کی بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے. احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے اور اسلام کے فیور میں کفار کو جواب دیتے تھے، انہوں نے جب واقعہ عفق میں حصہ لیا تھا تو بعد میں اپنے جرم کے کفارے کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں چند اشعار کہے. حسانن رضانن، کہ یہ پاک باز ہیں، باوقار ہیں، مشتبہ نہیں، اور بھولی بھالی عورتوں کے گوشت نہیں کھاتی، یعنی غیبت نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے صرف اتنا کہا، لیکن تم ایسے نہیں ہو۔ اور لوگوں نے جب ان کو برا بھلا کہنا چاہا تو انہوں نے روک دیا، ان کو کچھ مت کہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں یہ کفار کو اشعار کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جن کا نام تھا داہیہ قلبی، ان سے باتیں کر رہے تھے، وہ بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ میری امت کے یوسف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ تم نے دیکھ لیا؟ فرمایا جی ہاں۔ تو فرمایا جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے گئے تھے اس وقت، اور آپ کو سلام کہہ گئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا ان کے لیے۔ ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا، اپنے علم کا ایک حصہ عائشہ سے سیکھو۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے مطابق معلومات نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتنے بڑے صحابی تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہر علم اور ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ و شاعری، طب اور عرب کی تاریخ اور نسب کا علم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کسی کو نہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا اور اگر رائے میں ضرورت پڑے تو ان سے زیادہ فقی، آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسائل کا واقف عائشہ سے بڑھ کے کسی کو نہ پایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے دور خلافت میں درباریوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ۔ انہوں نے قسم دے کے پوچھا کہ کون؟ تو پھر انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ حال تھا، اپنی غلطی کا اعتراف فوراً کرتی تھی۔ ایک بار بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پکانے میں مقابلہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین کھانا پکاتی تھی، انہوں نے ان سے پہلے پکا لیا اور فوراً پیالے میں ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جبکہ ان کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے ہاتھ مار کے وہ پیالہ پھینکا، پیالہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کھانا بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹکڑے چنتے ہوئے اس لونڈی کو کہا، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے۔ اور پھر یہ نادم ہو گئی، فوراً کہنے لگی کیا کفارہ ہوگا میری غلطی کا؟ فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا بنا کے ان کو بھیجو۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کھانا پکا کے ان کی خدمت میں بھیج دیا۔ شخصیت میں جیسے کہ میں نے کہا، علم، دانائی، بذلہ سنجی، مزاح، سخاوت، عفو و درگزر، اعلی ظرفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری علم کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج پہ گئی تھی، ابھی وہ وہاں سے چلی ہوئی تھی کہ ان کو اطلاع ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی۔ یقیناً ان کے دل میں غم تھا جیسے ہم سب کے دل میں ہے، اور ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں۔ ان کی اس بات کی تائید میں دیگر مسلمان بھی شامل ہوتے چلے گئے، اور ہوتے ہوتے یہ ایک بہت بڑا گروہ بن گیا جو بصرہ کی طرف چلا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بطور خلیفہ سب سے پہلے وہ یہ کام کریں اور ایکشن میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ پہنچے۔ تمام مسلمان جو راستے میں ملتے گئے کہ ہوتے ہوتے ایسے تھا کہ جیسے ایک فوج ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہو گئی اور ادھر حضرت علی کو لے جانے پڑے اپنے ساتھ لوگ، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات ہوں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں۔